حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوز أمري إلى الله والله بصير بالعباد. الحمد والثناء لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية الإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير الصراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا إمام رضا روحي وأرواح العالمين لمقدم الفدا بسم الله الرحمن الرحيم: كلمة لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي، صدق الله العلي العظيم. صلوات الله محمد وآل محمد. بسم الله سبحانه وتعالى bless us in these blessing nights and days of the month of Safar al-Muzaffar 1430 after Hijrah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us strength and tawfiq to be among the true believers and companion to our 12th Imam and to obtain all the ni'mat and rahmat, especially ni'mat and rahmat of this month and azadari, and to fulfill our duties towards the Maktab Ahl Bayt in this part of the world at this age and time. Par Muhammad wa Ali Muhammad salawat. As I mentioned the first night, Thursday night, that inshallah I'm going to address these majalis about our imams. Yesterday I covered and talked a little bit about a fourth imam because of the ayyam and days. And tonight I'm going to talk inshallah about our eighth imam. And tomorrow about second imam. And on Monday I'm going to talk about Holy Prophet, so we can cover the munasibats and the events of this month of Safar al-Muzaffar, inshallah. About our eighth imam, there is a lot to talk and discuss because the birth of our eighth imam is confirmed, and most of the narrators and the ahadith also mention that on the month of Dhul-Qa'dah, 148 after Hijrah or 145 after Hijrah, there is two traditions about the year, but about the month is pretty much same month of Dhul-Qa'dah. About the day also is pretty much the same, either 11th of Dhul-Qa'dah or 17th of Dhul-Qa'dah, which is famous is 11th of Dhul-Qa'dah for 148 after Hijrah. About the Shahadat of our 8th Imam is a little bit more different dates which we can find. The year is 203 or 204 or 205. Famous is 203. And the month is Safar al-Muzaffar, which is also pretty much most of the Mufassirin mention same. But the days is different. Some of the traditions say 17th of Safar al-Muzaffar, which is pretty much in India and Pakistan. They commemorate on 17th of Safar al-Muzaffar. Some other ahadith or tradition says on 27th of Safar, which is tonight. Some of the ahadith says 29th or the end of the month of Safar al-Muzaffar, which is Wednesday. So that's why inshallah tonight I would like to cover about the eight imam, so we can have a little bit broader picture about our eight imam. Brothers and sisters, before I talk and discuss about 8 Imam, make sure that when we talk and discuss about the great personalities like Imams, we are not talking about the historical personalities or as if they were created some kind of history by their presence like the kings or queens. No, we are not talking about these type of personalities. Indeed, when I say my Imam is Imam Rida, Ruhi wa Arbahu Dal Alimna, Lul Fida, meaning now, today, at this time, at this age, he is my Imam, and I'm following him. Same thing about all the prophets, 124,000 prophets from Adam to Holy Prophet, all the Imams, and also all the prophets and 12 Imams, without any discrimination, without any differences. لا نفرق بين أحد. We don't distinguish, we don't differentiate between any of the Imams. So the same way to me, Imam of our time, 12 Imam is a Hujjah. His qawl, his fa'il, whatever he says, whatever he said, whatever he acted, whatever he commanded, and whatever he did, everything is a Hujjah. Same way, whatever it's proven to me from Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, all the Imam prophets, and including Imams. So when we are talking about the Imams, we should know that we are not talking just historical persons or personalities. No, indeed, they are live Imam to me, to you, all of us. So that's why it's very important to know about their contribution towards Islam. If we don't know their contribution towards Islam, may we be kind of misguided with their actions. Maybe some of you can argue with me how we can misguided by their actions. Indeed, yes. Why? Because if I take the Sulh of Imam Hassan, which I'm going to mention tomorrow, every and each soul of this world can be justified, even the soul of the oppressors. And also, if we take just Qiyam of Imam Hussein as a Hujjah without understanding the depth of that and with the conditions, circumstances, every and each Qiyam, even the Qiyam of the oppressor, can be justified with that Qiyam. That's why it's very important. So, when we are talking about 8 Imam, we should understand his personality and his contribution and what was the conditions at his time and what he did towards the Muslim Ummah. And today, after like 12 centuries later, now we are sitting here and want to commemorate the Shahadat of our Imam, how he is an Imam and Hujjah to me. When Allah subhanahu wa ta'ala will ask with the angels in the grave, Man Imam, who is your Imam? We mention and we say one after one, like from all the way from Imam Ali alayhi salam till the 12th Imam, all the Imams. When they will ask us, who is your 8th Imam? We should say 8th Imam is Imam Rida alayhi salam. So if I am able to say, I should prove to angels and malaik that he is my true Imam, and I acted according to his will, his command, and his order, and I try to follow all his sayings, and so on and so forth. Otherwise, just if I claim that he is my Imam, just we are kind of repeating our kind of by heart without any meanings and without any depth knowledge. So that's why it's very important to us to know. Therefore, when we are talking about 8 Imam, it's very important that we should know the circumstances of the 8 Imam. Otherwise, if just we go, yeah, he was appointed prince by the Ma'mun Mal'un, oppressor. So how could be some of the the people, they want to deny that. No, he wasn't elected. Just this is a false what historian mentioned, or so on and so forth. Some of it's good. Why? Because he wanted to establish a hukuma. He is not trying to establish a hukuma of this dunya. As Imam Ali also repeatedly mentioned, الامر بيني وبينكم ليس واحد انا اريد بكم لله وانتم تريدوني لانفسكم. We are not in the same page. Why? Because I want to lead you to Allah subhanahu wa ta'ala and you want me for your worldly needs, which we cannot come together. Why? Because you guys, you're looking for your worldly needs and I'm looking for your eternal life and najat. So if we are looking and seeking for eternal najat and life, eternal solution for our greater chapter of our life, which can goes all the way hum fiha khalidun, after the death, after the ma'ad and qiyamah, we should focus a little bit deep. That's why last night also mentioned that some of the titles of the imams, which is given by Allah subhanahu wa ta'ala or by the Holy Prophet, has a deep meaning. Although all the titles can be applied for all the imams, but some, all the imams, they have a different titles. This different titles has a like meaning of the circumstances. When today we are sitting here commemorating the imam, or the eighth imam, when we say his one of the titles is Rida, to have a total submission to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's will. Don't you think that all other imams did it? Yes, indeed. But here when we say has a deeper meaning with the concept of the conditions and circumstances on which our eighth imam, he able to establish this concept of total submission to Allah subhanahu wa ta'ala at that corrupted circumstances and corrupted mahol where Muhammad wali Muhammad salawat. Our eighth imam, you know, his life can be, we can talk and discuss about his life in different phases. The first phase is from his birth till the shahadat of our seventh imam. The second page of his life is from the shahadat of our seventh imam, meaning his beginning of the imamat, till he appointed by the mal'oon ma'moon as a, you know, Wali Ahad, till that period. And the third period of his life is from the time he was appointed as a Wali Ahad till his Shahadat. These are the three different, chapter of the life of our eighth imam. We can talk and discuss. It's very interestingly, when you look at the saying of our eighth imam and his contribution, you will find that his sayings and his contributions towards the Islam and Ummah is totally different than what it was before his, before him, meaning his fathers, and even after him. Why? Because of the circumstances. For instance, I would like to just mention one of the great ahadith which I mentioned in the beginning of my speech. When people gather from around the world in Nishapur, how is that? When Ma'moon Mal'oon, he invited our eighth imam as a, you know, he wants to offer him as a Wali Ahad. He was not ready to go there. By force, some of the soldiers from the Ma'moon, they came and they kidnap. I'm saying this kidnap by purpose because it was written, well written and documented in Ahadith and Riwayat. Our Imam was not willing to go. And he knew that by going is going to cause a lot of fitna among the Muslim Ummah. You know, Waqifiyya, I don't know how many of you heard the Mazhab Waqifiyya. There is a branch in Tashayyu called Waqifiyya. Those who stayed till the imamat of a seventh imam, and they proclaim that our eighth imam is not imam. Why? Because he is, or he accepted as a wali ahad, waqifiyya. What's the reason? The reason is obvious. There is a lot of groups. Some of them, they were looking for their own wealth and money. So-called nawab. Those who collected a lot of wealth and money as a khums or whatever the, you know, you can call. The people, they used to donate, they used to contribute, they used to give the charities and khums to those people who were appointed by the imam. and they have to return to the imam. Once they take this, they see this, concept among the tashayyu or follower of the Ahlul Bayt, they take advantage of this movement and said, you know, yes, you're right. He's not imam. Once they say he's not imam, who is the imam? Yes, imam, our seventh imam, is going to return. He haven't died and he's going to come as the concept of Imam Mahdi. So they established this concept and they stayed there and they used that wealth and money for their worldly purpose, their dunya. Some of them, they had other purpose. Some of them, they were, serving the Mamun and so on and so forth. There was different agendas and different opinions from the people, and they take advantage of those things. So for the Imam, it was a very critical point. But although once Imam, he forced to go and to leave Medina, while he was leaving Medina, it was very much a difficult time for our eighth Imam. He was looking to the walls and the doom of Holy Prophet's mosque and shrine, and he was crying, and he knew that he's not going to come back to Medina, and he wrote a will to all the people, and he also wrote a will to his son, who was a very young at that time, at the age of 3 or 4, or ninth Imam, and he handed to the ninth Imam this will, and he was going. And the way they designed from Medina to Khurasan, it take only and only 1 month or less than a month at that time, even with lot of stay in between. But it took more than 15 months from Medina to Khurasan. Why? The reason was they don't want to take Imam from the road. They just wanted to take Imam from the sub roads, so people, they won't have any chance to see Imam. And also their purpose was, if Imam died in between, so they can achieve their goal. Yes, we invited him, but he died. And also Mamun, he had reasons. It was not willingly Mamun offer this sincere, for example, offer to Imam. No, it was not that. Mamun, he was in very bad shape. Why? Because Mamun was not from the tribe of Arab. He was the son of, Harun Rashid, because Harun Rashid, he had two wives, a real wife, which is the Arab, and then he married with, it is also a very deep history. That's why our eighth Imam, he mentioned that Yabna Zarqa, meaning illegitimate by birth, Haram Zada, what we called Yabna Zarqa. Imam also mentioned, why? Because, Harun Rashid, the father of Mamun, he was playing, and in the, while they were playing the cards, or Qumar, his wife, he offered him that, if I want this, I'm going to do that. If you want this, you can do that. So unfortunately, Mamun's, Harun Rashid's wife, she won. And then she said, because I told you, then you have to, you have to accept this jariya. She was very ugly jariya, a servant of the house of Mamun, the Harun Rashid. So Harun Rashid, he had communication with her, and then the result of that is Mamun. So Mamun was not well known among the Arab people, and Arab, they doesn't want to accept him. So that's why they went to the Amin, the first son. And Amin was not capable to handle that one. So then after the killing of the Amin with the hand of Mamun, two brothers, how they fight for the hukuma, for the world, and for this, because the goal and target is this only world. And then Mamun, he become Khalifa. So Mamun, he knew that there is a lot of resistance. One of the greater resistance is from the true believers and Arab. If he can nominate and he can control our eight Imam, he can control all the Arabs, And also he can give a signal for the those who are Bani Abbas. I'm going to talk, inshallah, tomorrow night, what is the history of Bani Abbas. It's a very important history, so we have to understand, inshallah, tomorrow night's speech. Anyhow, so he wants to give a signal that if you are not with me, this Khilafat can go to Bani Hashim instead of Bani Abbas. And he wants to give that clue to that those people. And also he wants to control the Shia that, why you're fighting right now? Because your Imam is with me. And after me, your Imam is going to be the Khalifa. So you should have a kind of ceasefire with me. So he wants to achieve a lot of goals. And he had a reason for that. That's why he forced Imam. And our Imam was not willing to do so. Anyhow, it took 15 months from Medina to Khurasan to reach. In between the Medina to Khurasan, there was a lot of places. Our Imam, he himself, he used to take advantage of his presence and he used to give the or deliver the speeches to the people. And we have a beautiful book, like the beautiful book about Imam Hussain al-Islam, all the sayings of Imam Hussain and khutbat and sermon of Imam Hussain al-Islam from Medina to Karbala. And same, there is a beautiful book, all the sayings of our eight Imam from Medina to Khurasan. It's a beautiful book, although it's a small book, but a beautiful book. Anyhow, our Imams take advantage of all the cities, and he used to deliver the speeches and convey the message and to do guidance the people. He used to guide the people. But the very important point is once this caravan of Imam arrived to the Naishapur, Naishapur was the junction of the Tashayyu at the time. All the believers, they used to go to Naishapur to have to seek the knowledge. At that time, make sure that the history what mentioned in Naishapur, more than 600 scholars, top scholar, at that time, it's not easy. You know, when one of the oppressor, capture Iran, Rustam, what he did is he killed all the people in Naishapur. And once he knew that some of the scholars and some of the people, they hid it, behind the bushes or behind the, caves. What he did is he announced to do Adhan. In Adhan, he said, Ashaduna Ali Nurillah, also you have to say loudly so people they can come out from the bushes or from caves so we can kill. So he did Adhan also in order to bring the people. So it was a very much a strong place and a strong university at that time. It's not easy. 600 scholars in one city called Naishapur. Once this caravan reached Naishapur, people, they were ready to write. Thousands of pens and pencils, they were ready to document the sermon of our eight Imam. Again, Allah Ta'ala, he mentioned beautiful hadith, not hadith, beautiful comments here, that there was a time our Holy Prophet, he was seeking one pen and paper. No one was offered one paper and pen to Holy Prophet. But this time, the son of Holy Prophet, he wants to say something, tens of thousands of pen and paper ready to document. So one pen and here, tens of thousands of pens. It was a well crowd from across the state, and also especially from the Naishapur, 600 great top scholars, thousands of students, everyone gathered around the Imam, to the point that from the Ma'amun, those who got order that you shouldn't stay here, it was out of their control. They said, we do nothing at this time. Just they said, okay, what our people they want. Why? Because it was close to have an inqilab revolution. It's not easy. So, okay, what are you want to do? We are ready. They submit themselves to Imam. At this time, Imam was free to deliver a speech. People were crying from across the world. Scholars ready to document. Imam is not ready to say even one word. Why is that? You see, there was a time Imam, he himself, wants to reach out to the people and talk. But here, all the believers and followers of our 8 Imam, they are there and they want to document the hadith and riwayat and sermon, but Imam, he himself doesn't want to talk to the people. On the camel, on top of the camel, he was sitting with the curtain around him, and he does not even open the curtain. People were crying, loudly screaming, "Oh Imam, Assalamu alaykum ibn Rasulullah. Peace be upon the son of Holy Prophet. We are here. We want to just look at you. We want to see you. Please open the curtain and want to see." Imam is not opening curtain. Sometimes it's very difficult to even digest that. Shia believers, they are ready to that, do that. Why? What is the reason? The obvious reason. Now also, all of us say, "Alhamdulillah, I'm a follower, I'm this, I'm that." But how many of us, we are ready in time, the time when our 12 Imam will call upon us? I don't know. Same thing happened with recitation of Salat. Please can move forward. This watch is right or wrong? Please, aur thoda samne aa jaiye. Taqabbalallah, inshallah. بہرحال میں ابھی اردو میں انشاءاللہ آؤں گا لیکن تھوڑا انگلش میں بولوں اس لیے کہ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مخصوص ہمارے جوان ہیں. Anyhow, when one of the person from Nishapur, he came to Imam from Khurasan Nishapur in Medina, and he said, "Oh Imam, why are you sitting here?" "Why? Because your grandfather Imam Hussain al-Islam, he did Qiyam. He stood up against the oppressor. And there is no difference between Mamun and Yazid. Pretty much they're same. In fact, maybe Yazid was better than Mamun. Why? Because Yazid was open enemy, but Mamun is not open enemy. He's a hypocrite, munafiq. He says something, but he practices something else. Alhamdulillah, Yazid is a very clear, clean. Whatever he says, he was preaching. He says there is no wahi. He used to drink the alcohol, and he used to preach the people that you can drink the alcohol. He was, you know, open enemy versus hidden enemy. So there is no difference between Mahmud and Yazid. Why you are sitting? While Imam Hussain al-Islam, he got only 70 plus people, and he did qiyam. He resist against the oppressor, but you have thousands of people. Our Imam says, "How many thousand people?" Said, "Hundreds of thousands. Only Nishapur, tens of thousands." So you see, in the time of Imam Hussain al-Islam, only 70 plus. Right now, thousands, no, hundreds of thousands of people. So while you are sitting, you should do qiyam. You should resist, and we are with you. Imam says, "Okay, no problem. Please prepare some tanur, or you know, the for making bread. They used to have some kind of oven. You know, once it was well prepared and ready, that tanur." Imam said, "Oh Abdullah Aswad, can you go and enter with my order?" He said, "Oh Imam, I'm sorry. I came from Khurasan. If I go right now, I don't know people what they feel and what they will you know, talk about me. Maybe they're going to have a weakened iman about you, because I came you with my sincere heart. And if I die," Imam said, "with my order, go and enter." I said, "Please, you know, mercy upon me. I have a children, I have this and that." You know, Imam, he looked, and like there is a two hadith. One is Harun Makki, and some hadith says that Abbas al Harawi. You know, one of these two companions or 8 Imam. Once they enter, Imam says, "Go Harun and sit." Harun Makki, he went and he sat on the oven or the tanur. And he was just felt a little bit different, and he couldn't control himself. Everyone said, okay, have some, eat, and don't worry about what is going there. And he said, oh, Imam, I cannot, because that Bande Khudar, that servant is burning, and how can I have a peace of mind and sitting with you? He wants to go ahead and look at that person, what happened to him. Once he opened that tanur or oven, he saw, Alhamdulillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Nuru Kuni Bardan wa Salam al Ibrahim. Same verses which Hazrat Ibrahim alayhi salam recited, Allah subhanahu wa ta'ala revealed. He was reciting, and tanur was full of flour, you know, without any burning. He said, Allah Akbar, subhanallah. Our Imam says, I need like this companion. Tell me how many companions are ready with my order like Harid Makki. Said, oh, Imam, I don't know, if I look at myself, none. Maybe there is a few other people which I don't recognize, those type of people. So at that time, our eighth Imam says that, oh Abdullah, know that if I got less than 70 number, I should resist at this time. So same thing, same rule applies to our 12th Imam also. One of the conditions is 313 true sincere believers. Don't please assume that, oh yeah, thousands of Ayatullah, thousands of Hujjat al-Islam, thousands of great scholars and masajids across the world, only in the United States, like 100 plus masajid. Yes, Alhamdulillah, and I appreciate your services. And you know, when I look at myself, no, I don't think that all of us are ready for that. Anyhow, that's a different topic. So Imam Ridha alayhi salam, he wanted to give a lesson to the people by not showing himself. Versus for those who are against Imam Ridha alayhi salam, he wants to reach out to those people. But here in Nishapur, people, they used to claim themselves that, oh, I'm a Shia, I'm a believer, I'm a follower of Imam Ridha alayhi salam. Imam Ridha alayhi salam doesn't want to show himself. Isn't it sad? Allah, but if today our 12th Imam comes here and he wants to hide from us, oh Imam, we are with you. We're crying, we're saying. But our Imam, if he replied to us that you're not my true follower, you're not my true believer, Allah, I don't know. Inshallah, all of you guys, you are a true believer and follower of our 8th Imam and 12th Imam. But anyhow, inshallah, this is, we have to learn how to submit, total submission to Allah subhanahu wa ta'ala. And we have to obtain one of the beautiful title of our 8th Imam, which is Ridha, meaning complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala. Once people, they were crying and screaming. Among them, there was a lot of children. They're crying, oh, Imam, we came from far and near. Just want to see you. At that time, Imam opened the curtain. Once Imam opened the curtain, everyone was shocked. It was pin drop silent. No one was even shaking their head. So, Imam, Allahu Akbar. At that time, when people say, please, tell us anything, hadith, it's a ready qalam, pens and paper. Imam said, very simple sentence. Don't think that Imam was addressing to a illegitimate or like those people who are jahil, illiterate people. No, Imam is not addressing to the kuffar, mushrikeen, mulhidin. No, Imam was addressing to the scholars and key peoples and those who are followers of Ahlul Bayt, Shia people. What he said? An Abi, from my father, his father, and he is from his father, kind of chain of gold. All of them were ma'asum. Tell Holy Prophet, and Holy Prophet also from Allah subhanahu wa ta'ala. When Holy Prophet, he went to Mi'raj and he saw this hadith written on top of the, you know, Muqarrabin or Mi'raj in Lawh-e Mahfuz. What was that hadith? Kalimatu la ilaha illallah hisni. The sentence of la ilaha illallah. What a small sentence. Hisni, it's my food. Qila'a. فَمَنْ دَخِلَ حِسْنِي أَمِنَ مِنَ عَذَابِي. Those who enter to this fort, they are secure from the painful chastisement of Adab of Allah subhanahu wa ta'ala. So now, after 14th century, 12th century, when we are sitting here commemorating the Shahadat of Imam Ridha alayhi salam, we have to ask ourselves that if today our 12th Imam comes, he's going to deliver same hadith? Yes, indeed. Kalimatu la ilaha illallah. How many times we say la ilaha illallah, ilaha illallah, day and night, without any, you know, all of us, we know the meaning, everything. So why our Imam, he's saying this simple hadith for the great scholars and ayatullah at that time? Why is that? It's not just sentence of la ilaha illallah. Indeed, the deep meaning of la ilaha illallah. I said in the first majlis that in the grave, in Allah subhanahu wa ta'ala, the angels of Allah subhanahu wa ta'ala will ask us, man rabbuk, who is your Lord? Allahu Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala. It's not a big deal, but yawma tubla sarair, our Imam, he wants to open our eyes and curtains, and we have to see the right Lord to whom we served, to whom we worship. Who is that? Allah or anyone else? If Allah subhanahu wa ta'ala, we have to be happy. So this very small sentence Imam mentioned. And then Imam closed the curtain and again he was going. And once all the people, they kind of were in the very shocked situation. No one was even blinking their eyes. Everyone was just open their eyes and no one had any incentive to even say and look here and there. Just they're standing at that time. Imam Ridha alayhi salam, again, he turned his face and opened the curtain and he said, بِشَرْطِهَا وَشْرُوتِهَا وَأَنَا مِن شَرُوتِهَا, with the condition. And one of the conditions is I. Meaning it's not Imam, it's just to by heart and memorize the name. Indeed, his whole, you know, message with the deep meaning and all the ma'rifat, if we take as an Imam, Imam meaning to whom we follow day and night, every time is our Imam Ridha alayhi salam. With the condition, Imam said that, and that's it, only this hadith. So before we go to bed, we have to think that why our Imam, he said this small hadith or sentence without any eloquent speech. If you look up to Imam Sajjad, he is addressing in the court of Yazid with lot of resistance, not only one page, as a big speech. Or Holy Prophet and the Ghadir, he delivered a big speech. But here people, they were ready to listen. Imam Ridha alayhi salam, he delivered a one sentence message to the people, and that's it. It means Allama Tabatabai, he very much or very clearly mentioned that there is two type of people. One is those who are true followers, the second a normal general people. This hadith is not for normal general people, for the true followers and believers like me and you, who claim that my Imam is Imam Ridha alayhi salam. So we have to understand and think that we are following this hadith or not. But Muhammad wali Muhammad salawat. Bahrhal, Imam Ridha alayhi salam ki zamane mein jo waqifiya ka مذہب نکلا تھا, صرف ایک واقفیہ نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ کئی ایسے فرق نکلے تھے جن کا واسطہ امام سے تھا. دن رات عجیب و غریب کے سوالات کرنے والے وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں, میں امام کے قدموں پر چلنے والا ہوں, میں امام کی سیرت و سنت پر چلنے والا ہوں. یہی وہ لوگ تھے جو امام کو اپوز کر رہے تھے. آپ اندازہ لگائیں, تصور کریں کہ 1400 یا 1200 سال کے بعد ہم یہاں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہم اس مقام پر ہیں کہ امام کے ساتھ ہم اپنے زندگی کچھ ایام گزار سکیں اور ہم اپوز نہ کریں, امام کی مخالفت نہ کریں؟ بہت ہی مشکل ہے. بہرحال امام کی ان احادیث میں ایک حدیث جو یہی مکہ سے یا مدینہ سے خراسان پہنچنے کے درمیان جو ایک حدیث ہے, عجیب حدیث ہے, ان احادیثوں میں سے ایک حدیث ہے, لا یکون مؤمن حتی یکون فی ثلاث خصال, مؤمن مؤمن کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے, مؤمن ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے سنا ہوگا امام کا رویہ, جیسے ہی لوگ آتے تھے کہتے کہ ہم شیعہ ہیں, امام ٹوک دیتے تھے, کہتے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں, اپنے آپ کو شیعہ نہ کہو, آپ یہ کہو کہ میں محب ہوں, شیعہ نہیں ہے. شیعہ کون تھے؟ شیعہ تو جعفر طیار تھے, سلمان تھے, ابو ذر تھے, شیعہ تو جابر بن عبداللہ انصاری تھے جو کہ جلا دیے گئے. اللہ کوئی معمولی مقام نہیں تھا, یہ وہ لوگ شیعہ تھے, لیکن آپ اپنے آپ کو محب ہیں. بہرحال انشاءاللہ ہمیں یہ شرف ہے کہ شیعہ بھی ہوں گے اور محب بھی ہوں گے. امام فرما رہے ہیں شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر تین خصلتیں نہ پائی جائیں. پہلی خصلت خدا کی طرف سے, دوسری خصلت نبی کی طرف سے نبوت کی ہے, تیسری امامت کی ہے. اما سنت من اللہ, اللہ کی طرف سے جو خصلت انسان کے اندر پائی جانی چاہیے جو اپنے آپ کو مؤمن اور شیعہ کہے, یہ ہے فکتمان السر. کتمان السر, جتنے بھی سیکرٹس ہیں ان کو چھپائے. تیسرے امام بھی امام حسین علیہ السلام یہی فرمایا تھا نا, یا حبیب او حبیب, یا حبیب جان لو کہ تم اپنے دل کو لوگوں کے راز کا قبرستان بناؤ. اللہ اکبر. حبیب, ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں سے کچھ سنوں اور دو منٹ کے بعد بی بی سی میں آ جائے نیوز. ضروری نہیں کہ بی بی سی میں آ جائے, بی بی سی عالمی سطح پر ہے, لیکن یہاں پہ ہی اگر گھر والوں کے سلسلے میں ہے تو اگر وہاں تک پہنچ جائے تو یہی معنی ہے. یا دوسرے, کتمان السر اللہ کی سیرت میں سے ہے, اللہ کی سنت میں سے. اگر میں اپنے اندر قبرستان نہ بناؤں لوگوں کے رازوں کا, یعنی لوگ اتنا مجھ سے فریلی آ کر گفتگو کریں, المؤمن مرآت المؤمن, مؤمن ایک دوسرے کا آئینہ بننا چاہیے, اتنا کمفرٹیبل محسوس کریں کہ میں جو بھی اس سے کہوں گا وہ کسی سے نہیں کہے گا, میرے اور اس کے درمیان بات رہے گی. اگر انسان اس مرحلے پر پہنچا ہے تو وہ مؤمن کہلانے کا مستحق ہے. دوسرا کیا ہے؟ اما سنت من رسول یا من نبی, نبی کی سنت میں سے ایک سنت یہ ہے کہ انسان پر بر محمد والے محمد صلوات, فمدارات الناس, لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے. بات یہ ہے کہ ہر شخص سے گناہ سرزد ہوتا ہے. اگر میری بیوی یہ محسوس کر کے بیٹھ جائے کہ جو کچھ میرے میاں نے کیا ہے غلطی ہے, اس کے لیے ریزسٹ کرنے لگے تو یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے. یا میں اپنی بیوی کی خطاؤں کو لوں, یا بھائی بھائی کی خطاؤں کو, مؤمن مؤمن کی خطاؤں کو لے کر بیٹھ جائے. فمدارات الناس, رسول اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی, فطبیب دوار پہ طبے, لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے, ناک کرتے تھے اور لوگوں کی بیماریوں کو دور کرتے تھے محبت سے, شفقت سے. عجیب, امام رضا فرماتے ہیں, گرچہ ٹاپک نہیں ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ کہہ کے گزر رہا ہوں. پھر امام فرمانے لگے, اما سنت من ولی, اماموں کی سنت میں سے ایک سنت یہ ہے کہ صبر فی البأساء والضراء, صبر کرے انسان مشکلات میں اور آسانیوں میں. اللہ اکبر, مشکلات میں اور خوشیوں میں. انسان کبھی کبھار خوشیوں میں صبر نہیں کرتا. کیسے صبر نہیں کرتا؟ آپے سے باہر آتا ہے, جیسے ہی خدا تعالیٰ کی نعمت کچھ اس پر آ پڑی ایسے لگتا ہے پوری دنیا اس پر آ پڑی, اقبال کر دی ہے, تو دوسروں کو بھول جاتا ہے, بے صبرہ ہو جاتا ہے, تعدی کرنے لگتا ہے, دوسروں سے انتقام لینے چلتا ہے. جیسے ہی محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر خدا تعالیٰ کوئی لطف کر رہا ہے تو دوسروں کو بھول جاتا ہے, بے صبرہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی یہ ہے, کبھی کبھی مشکل کے موقع پر کوئی مشکل ٹوٹ پڑی, انسان کہتا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ, خدا ہی بھول گیا تو لوگ کیا کریں. کہتے ہیں کہ ملا نصر الدین ایک زمانے میں اپنے مطلب ایک ملا نصر الدین کا اپنے قصہ سنا گا, لیکن کبھی کبھار مطلب میں ایک لطیفے کی شکل میں بیان کر رہا ہوں, اس میں کافی حکمت پائی جاتی ہے, گرچہ نقل کفر کفر نہ باشد, میں اس نواز نقل کر رہا ہوں, کبھی بعد میں مجلس کے بعد مجھے کافر کا لقب نہ دیں, اشہد واللہ الہ الا اللہ, میں شہادت بھی پڑھ رہا ہوں. بہرحال ملا نصر الدین جنا ایک دفعہ بیٹھے تھے, اور بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ ان کا مشغلہ یہ تھا کہ بکریوں کو چرانا تھا, اور بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتے تھے یا اونٹوں کی مطلب چرانے لے جاتے تھے. ایک دن نہیں جا پائے, اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے تم جاؤ اور یہ بکریوں کو تم چراؤ. اب وہ بیچارہ لے کر جا رہا تھا, تو جاتے وقت کہ بیٹے یاد رکھو کہ ایک لمحہ بھی ان سے غافل نہیں ہونا, اگر غافل ہوں گے تو بڑے چالاک ہیں, بھاگ جائیں گے. کہ بابا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, مجھے حاجت کی ضرورت ہوگی, مجھے نماز پڑھنے کی, کھانے کی ضرورت ہوگی, کچھ ایسے لمحات ہوں گے جو میں ان سے غافل ہو جاؤں گا. کہ اگر ایسا موقع آئے تو تم ان کو عباس کی طرف سپرد کر دینا, خدایا میں عباس کی طرف سپرد کر رہا ہوں, ابو الفضل عباس, وہ انشورنس ہو جائے گا, کہیں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ جاتا ہے. اب وہ جیسے جاتا ہے تو کھانے کی حاجت کی جیسے ضرورت پڑتی ہے, کہتا ہے خدایا میں تجھے سونپ رہا ہوں. جاتا ہے, واپس آتا ہے, بکریاں نہیں ہیں. باپ جیسے پہنچتے ہیں ایک تماچا رسید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا کیا؟ کہ جو آپ نے کیا تھا ویسے کیا. کہ کیا کیا؟ میں خدا کی طرف سونپ دیا. پھر دوسرا تماچا, میں کہا تھا کہ عباس کو سونپو. کہ ابا آپ جانتے ہیں عباس کے بھی خدا اللہ ہے, میں ان کی طرف سونپ رہا ہوں. کہ نہیں, اس میں حکمت تھی. حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اگر عباس, ابو الفضل عباس, نعوذ باللہ یہ لطیفہ ہے, اپنا کام نہ کر پائیں تو ہم خدا کی طرف شکایت کر سکتے ہیں. اب آپ نے خدا کی طرف سونپ دیا تو ہم خدا کی شکایت کس کی طرف لے جائیں؟ یعنی ایک وہ ایڈمنسٹریشن میں کچھ اصول پائے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن میں کی پلیئرز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ پیچھے رہنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انوالو ہو جائے اور لوگ ان کی شکایت کس کی طرف لے جائیں. مزیدار بات یہ ہے کہ لوگ ہر شکایت ان کی طرف لے کر آئیں, اگر وہ خود جو نا وہ ٹارگیٹ بن جائے تو پھر کس کی طرف شکایت لے جائے. بہرحال ایک لطیفہ ہے, بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انسان صبر کرے مشکلات میں اور آسانیوں میں. آسانیوں میں صبر کرنا انسان سوچ نہیں سکتا, لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں آسانیوں میں صبر کرنا مشکلات میں صبر کرنے سے زیادہ مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. سے کہ جب انسان پر وہ قدرت کا جنون اور قدرت کی شہوت یا قدرت کا ایک گھمنڈ سوار ہوتا ہے, خوشیاں دیکھتا ہے, تو نیچے والوں کو بھول جاتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے مشکلات میں صبر کرنا کیا ہے, انسان تصور کرتا ہے کہ مشکلات کیوں انسان پر ٹوٹ پڑتی ہیں. مشکلات جو انسان پر ٹوٹ پڑتی ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ خدا نے متعال امتحان دے رہا ہے. کبھی کبھی امتحان ہے, کبھی کبھی خدا نے متعال دنیا کو سبب مسبب کی دنیا بنایا ہے. انسان کے خود اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر بزنس میں میں خود بغیر کوئی سوچے سمجھے چھلانگ لگایا, نقصان ہو گیا, خدا کو بلیم کر رہا ہوں. خدا کیا ہو گیا, مسجدوں میں گیا, مجلسوں میں گیا, رویا پیٹا, سب کچھ کیا, لیکن نقصان پہ نقصان. نہیں, یہ نقصان جو ہو رہا ہے خود انسان کی اپنی حماقتوں کا نتیجہ ہے. بہت سے اوقات کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حماقت نہیں, بغیر کوئی سوچے سمجھے ٹرسٹ کر لے لوگوں پر. ایسے اتنے مومنین کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں لکھتے نہیں, باقاعدہ ہر چیز کلیئر نہیں کرتے, ایسے سونپ دیتے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ نمازی روزگار ہے, اب اس کے ساتھ جو نا میرا معاملہ ہو چکا ہے, مجھے کیا خوف ہے, ڈر نہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے ولوں کے اپنے بھائی کے ساتھ ہی بزنس کرے, کوئی معاملہ کرے, لکھا پڑھائی ہو اور شروع سے کلیئر پکچر رہے, کوئی امبیکیشنز نہ رہیں, کوئی ابہام نہ رہے, بعد میں ایک دوسرے کو بلیم کریں. بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے. کبھی کبھار جو نا خدا و متعال انسان کو اس کے نتیجے کا عوض اسی دنیا میں دکھلا رہا ہے. کبھی کبھی امتحان ہے, کبھی کبھی انسان کے گناہ کا نتیجہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کا نتیجہ ہے. کبھی کبھار نہیں, خدا و متعال بڑی بلا سے بچانے کے لیے چھوٹی بلا میں مبتلا کر دیتا ہے. کبھی کبھار انسان کو خدا نے مطلب چاہتا ہے کہ اس بلا میں مبتلا کر دے تاکہ عظیم اجر دے. اسی لیے کہا گیا ہے چھڑے امام سے حدیث ہے, عظم الاجر عند المصیبہ. خدا نے مطلب کے سب سے عظیم اجروں میں سے ایک اجر مصیبت کے موقع میں ہے. فمن احب اللہ عبدا ابتلاہ, جب بھی خدا نے مطلب اپنے بندے کو چاہتا ہے تو اس مصیبت میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے. بہرحال چھٹے آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ سنت ولی اور امام یہ ہے کہ صبر کرے مشکلات میں اور آسانی میں. بہرحال امام یہ فرماتے ہیں, اور امام کا اگر کارنامہ دیکھا جائے, جب تک آپ کے والد بزرگوار قید حیات میں ہیں تو اس وقت کی داستان کچھ اور ہے. یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ ساتویں امام جب بھی جہاں جہاں بھی مشکلات میں لوگ آتے تھے آٹھویں امام کی طرف رجوع دیتے تھے تاکہ لوگ ابھی اس سے سمجھ جائیں کہ کون امام ہے. اور ساتویں امام کی اکثر و بیشتر حیات اور ان کی عمر زندان میں گزری ہے. جب وہ زندان میں تھے تو پورے امور کو آٹھویں امام ہی انجام دیا کرتے تھے, لیکن آٹھویں امام جیسے ہی امامت پر فائز ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر ولی عہدی کے دور تک جو کہ 8 یا 9 سال کا دورہ تھا, اس 8 اور 9 سال کے دورے میں لاسٹ 3 سال کے جو تھے یعنی ولی عہدی میں پہنچنے سے 3 سال پہلے ان کو موقع ملا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امین اور مامون کے درمیان جھگڑا تھا, دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا, تو خلیفہ غافل ہو گئے تھے امام رضا علیہ السلام سے. چنانچہ امام رضا علیہ السلام وہی یونیورسٹی جو کہ 6ویں امام اور 5ویں امام دونوں اسٹیبلش کیے تھے پھر سے اسٹیبلش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ 70,000 سے زیادہ لوگ تمام دنیا سے آتے رہے اور 8ویں امام سے تلمذ کا شرف حاصل کرے. 8ویں امام کی جو حدیث روایات ہر فیلڈ اور ہر ایریا میں پائی جاتی ہیں, توحید میں ہیں, نجوم میں ہیں, فزکس میں ہیں, کیمسٹری میں ہیں, میتھمیٹکس میں ہیں. آج بھی میتھمیٹکس کے جو بعض 8ویں امام کی طرف سے جو دیے گئے فارمولاز ہیں ان فارمولا کو لے کے ابن سینا اور دوسرے عظیم جو فلاسفر تھے وہ جو بیان کیے آج تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں تحقیق کی جا رہی ہے. بہت ہی عظیم شخصیت, اور اس زمانے میں جو 8ویں امام دے کر گئے ہیں عقول متحیر ہیں صرف 3 سال میں. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ 3 سال کے بعد امام کو یہ پابندیاں لگا دی گئی. امام کے عظیم کارناموں میں سے یہ کارنامہ یہ ہے جو ہم غافل ہو گئے ہیں, وہ ہے عزاداری کا اسٹیبلشمنٹ کرنا. 8ویں امام امامت کے عہدے پر پہنچنے سے لے کر آپ کی شہادت تک اپنی سیرت اور اپنی سنت یہی تھی کہ جہاں کہیں بھی موقع ملتا تھا امام حسین کا ذکر کرتے تھے. اور عزاداری جو آج کل ہم یہ عزاداری کا کانسیپٹ تصور آیا ہے اور مخصوصاً 2 مہینے کا پورا محرم سفر کا عزاداری کا تصور ہے, یہ 8ویں امام سے ہے. مرحوم علامہ طباطبائی اپنی کتاب شیعہ در اسلام لکھتے ہیں کہ 8ویں امام کی برکت ہے اس زمانے سے آج تک پورا محرم اور سفر ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس عزاداری پر. اس سے پہلے 8ویں امام سے پہلے عاشورہ کا ذکر آتا ہے, محرم کے چاند کا ذکر آتا ہے, محرم کے 10 دنوں کا ذکر آتا ہے, لیکن محرم اور سفر پوری عزاداری کا ذکر 8ویں امام سے پہلے کم آپ کو نظر آئے گا. لیکن 8ویں امام کے بعد یہ عزاداری کا کانسیپٹ اور تصور بالکل ابھر کر آتا ہے, یہاں تک کہ 8ویں امام جب بھی جیسے بھی جہاں پر بھی اور جس حالت میں بھی تھے اس عزاداری کو ترک نہیں کیے ہیں. آپ سے جو حدیث اور روایت نقل کی جاتی ہیں کہ امام کو جیسے بلایا جاتا ہے شادی میں یا ہر موقع پر امام شرط رکھتے ہیں کہ جب تک عزاداری نہیں ہوگی اس وقت تک میں نہیں آؤں گا, یہ امام کی سنت اور سیرت تھی. امام نے اس عزاداری کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی ہر ممکنہ کوشش کی تاکہ عزاداری باقی رہے, یہاں تک کہ 8ویں امام 9ویں امام کو جو وصیت کرتے ہیں ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ بیٹے آپ کی آخر عمر تک میرے لیے عرفات میں حسین کے نام سے مجلس کا قیام کریں. اللہ, عرفات کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر لوگ جوگ دا جوگ تمام عالم اسلام سے جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر ذکر امام حسین ہو. ایک عجیب سی حکمت ہے, آج بھی جو بھی عرفات جاتے ہیں خدا تعالیٰ نصیب کرے عرفات ہر شخص کو, وہاں جاتے ہیں تو جانتے ہیں کہ عرفات میں بیٹھ کر امام حسین کا ذکر, عقیل کا ذکر جیسے عرفات کے دن ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو امام حسین امام رضا علیہ السلام یہاں تک کہ جیسے ولی عہدی پر مطلب وہ ان کو بائی فورس انتخاب کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی مجلس جو اپنے گھر میں رکھتے ہیں ذکر مصیبت امام حسین. اور جیسے ذکر مصیبت امام حسین کے لیے مجلس کا انعقاد ہوتا ہے مامون سمجھ جاتا ہے, مامون یہ کہتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھوں سے یہ رشتہ نکلنے والا ہے, اگر ظالم کا ذکر اس شدت و حدت سے ہو جائے تو ہمارا کیا ہونا ہے. تو مامون کو وہیں سے سگنل مل جاتا ہے, یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام کو جب بولا جاتا ہے جب عرض کیا جاتا ہے کہ آقا مولا آپ آئیں عید کی نماز پڑھائیں, امام کنڈیشن رکھتے ہیں کہ عید کی نماز اس صورت میں پڑھاؤں گا جب عید کی نماز سے پہلے میرے جد حسین کے لیے مجلس کا انعقاد ہو. ہماری جانیں قربان جائیں اس امام کے لیے. اب جیسے ہی مامون آتا ہے کہتا ہے کہ بھائی آپ کب تک فدق کے لیے روتے رہیں گے, آپ بتائیے فدق کا مطلب جو کچھ جغرافی حصہ ہے وہ آپ کو لوٹا دیں گے. امام فرماتے ہیں فدق لوٹانا چاہتے ہیں؟ بالکل, اگر فدق لوٹانا ہے تو فدق کا جغرافیہ کے اعتبار سے جو ایریا پایا جاتا ہے, من الشمال الى الجنوب من المغرب الى المشرق, شمال سے جنوب مغرب سے مشرق. اب وہ حیران ہو جاتا ہے, کہتا ہے آقا یہ کہاں سے آپ نے لے کر آئے؟ کہ فدق جو تصور کر رہے ہیں وہ فدق کی چار دیواری نہیں ہے, بلکہ فدق وہ امامت کا حق تھا جو مارا گیا. اگر وہ حق واپس کرنا ہے تو پوری تمہاری سلطنت جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی, بلکہ پوری دنیا, پورا زمین, ہر جگہ جہاں جہاں پر امام کی لوگوں کو ضرورت ہوگی وہ سب فدق کا حصہ ہے. امام بتلا کر جاتے ہیں, آٹھویں امام. بہرحال ہر فیلڈ اور ہر میدان میں امام عزاداری کو پروموٹ کیے ہیں. ہماری جانیں قربان جائیں, آٹھویں امام پر جس شدت و حدت سے عزاداری کا اہتمام کیے, یہاں تک کہ ابا وصیف, یہاں تک کہ دعبل بر محمد و علی محمد صلوات. ابا سلط حروی, جو آپ نے سنا ہوگا ابا سلط حروی سے کافی احادیث و روایت منقول نقل کی جاتی ہیں, اور ابا سلط حروی کہتے ہیں, ابا سلط جو مشہد میں بھی ان کا مقام پایا جاتا ہے یا ان کا روزہ ہے, ابا سلط حروی وہ نقل کرتے ہیں کہ امام آخری حیات میں جو تین وصیت لوگوں کو کیے ہیں, ان تین وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جب بھی میرا جنازہ اٹھایا جائے لوگ بلند آواز میں کہیں یا حسین یا حسین یا حسین. آپ دیکھیں, اندازہ کریں آٹھویں امام کس شدت و حدت کے ساتھ لوگوں کی اذہان کو متوجہ کر رہے ہیں امام حسین کی طرف. گرچہ اس زمانے کے حسین امام رضا تھے, لیکن چونکہ امام حسین کا جو مقصد تھا کربلا میں لوگ بھول گئے تھے, اس مقصد کی یاد دہانی کے لیے امام رضا علیہ السلام فرمانے لگے حسین کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین اور مقصد حسین زندہ رہ گیا, میرا مقصد زندہ ہے, حسین کا مقصد زندہ ہے تو رسول کا مقصد زندہ ہے, حسین کا مقصد زندہ ہے تو 124,000 انبیاءوں کی محنتوں کا مقصد زندہ ہے, اگر حسین کا مقصد زندہ ہے تو امام زمانہ کا مقصد زندہ ہے, اگر حسین کا مقصد زندہ نہیں ہے تو کسی امام, کسی ولی, کسی نبی کا مقصد زندہ نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جیسے جنازہ اٹھے گا تم کہو یا حسین یا حسین یا حسین. بہرحال امام رضا علیہ السلام اپنی پوری حیات میں اس عزاداری کی جو پاسبانی کیے ہیں, جو کانسپٹ کو ڈیولپ کیے ہیں, ایسی عزاداری جو کہ مکتب اہل بیت میں وہ درسگاہ ہے جہاں پر ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے, یہی عزاداری کے ذریعے ہماری نہ تنہا دنیاوی نیازیں پوری ہو رہی ہیں بلکہ ہر قسم کی ضرورتیں اور نیازیں پوری ہو رہی ہیں. بہرحال چونکہ امام رضا, وقت کی بھی وقت کے دامن میں کوئی گنجائش نہیں ہے, امام رضا علیہ السلام کا ذکر ہے, اللہ اکبر, کیا کہا جائے امام رضا علیہ السلام کے ذکر کے سلسلے میں, کافی چیزیں باقی رہ گئی ہیں, اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو امام رضا علیہ السلام کے ذکر کو انشاءاللہ اور بڑھائیں گے, اور دوسرے ذاکرین سے بھی آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ. بعض اوقات انسان تعصب کرتا ہے کہ ہمارے اماموں میں سے جو امام ہم محسوس کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک یا دو اماموں کا ذکر ہم سنتے ہیں, وہ بھی جو ذکر سنتے ہیں ایسا نہیں کہ مولا کائنات کے ہر زندگی کے ہر شعبے کا ذکر صرف اور صرف دو چار جو شجاعت کے مظاہر ہیں وہ سنتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دوسری امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہم نہیں سنتے. لیکن آٹھویں امام, نوے امام, دسویں امام کا جو ذکر بہت ہی قلت کے ساتھ بہت ہی کم سنایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے, اسی لیے مجالس کا حق یہ ہے کہ جب بھی کسی امام کی طرف منسوب ہوتی ہیں وہ ایام انہی کا ذکر ہونا چاہیے. اسی لیے میں اپنی وظیفے کو انجام دینے کے لیے میں کچھ مختصر سے الفاظ آپ لوگوں خدمت میں عرض کیا. بہرحال خدا و متعال سے دعا ہے, التجا ہے کہ ہمارے آٹھویں امام اور ہر امام کی معرفت ہمارے دلوں میں اجاگر اور زندہ کرے. اگر ہم قیامت میں قبر میں اٹھیں اور ہم سے سوال کیا جائے, افتخار کے ساتھ, سربلندی کے ساتھ ہم کہیں کہ ہم آٹھویں امام کے, ساتویں امام کے, پورے اماموں کے پیروکار تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کے نام گننے میں لڑکھڑا جائے. آسان ہے نام سیکھ لینا, لیکن یوم تبلا السرائر, اس وقت جب پردے ہٹ جاتے ہیں اس وقت انسان اگر حقیقت کے منزل پر کھڑا رہے اور آٹھویں امام کا نام اسی شدت و حدت سے لے جو اب ہم لے رہے ہیں, وہ کمال ہے. آٹھویں امام آخری جو وصیت فرماتے ہیں ہیں اباسلت حروی سے, کہتے ہیں اباسلت ایک بچہ آئے گا مدینہ سے. آپ جانتے ہیں نا امام نحم مدینہ میں تشریف فرما تھے آپ کی شہادت کے موقع پر. غریب الغربا کا تصور ہے. بہرحال غریب الغربا کے دو معنی ہیں. یہ غریب الغربا کے معنی یہ ہیں کہ غربت میں آپ کا جنازہ اٹھا, آپ کی شہادت ہوئی. لیکن دوسرے غریب الغربا کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی معرفت آج تک لوگوں کے, یہاں تک کہ چاہنے والوں کے دلوں میں اتر نہیں سکی. مرحوم امام قانی فرماتے ہیں غریب الغربا آٹھویں امام کو جو کہا جاتا ہے, آج تک ہمارے شیعوں کے ذہنوں میں آٹھویں امام کی معرفت بالکل غربت میں ہے. یعنی آٹھویں امام کو بہت سے لوگ امام ماننے کے لیے کتراتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ظالم و جابر کی ولیہدی کو قبول کیے, اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھ سکے. تو اسی لیے دوسرے معنی غربت کے ہیں. لیکن آج اگر میں اور آپ بیٹھیں غربت کا ذکر کریں, مشہد کہاں ہے, وہ بادشاہی کہاں ہے, اور مدینہ اور بقیع کہاں ہے, ہماری جانیں قربان جائیں وہ قبریں جو آج بھی اوج غربت میں پائی جاتی ہیں, جو نہ سایہ ہے نہ کوئی گنبد ہے نہ کوئی عاشقان و محبان اہل بیت ہیں جو جائیں اور دل کھول کر کہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. بہت ہی غربت. اور ان میں ام المصائب, 1400 سال کے بعد بھی ہمیں پتہ نہیں ہے حسنین کی ماں کی قبر کہاں ہے. آپ اندازہ کریں اگر آٹھویں امام اس غربت سے ہیں تو حضرت زہرا کی غربت کا اندازہ کہاں سے ہم لگا سکتے ہیں. آٹھویں امام جو وصیت فرماتے ہیں اباسلت اگر میرا فرزند ایک ننا بچہ آئے گا, اگر وہ آئے گا تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, اب اس کے لیے تم دروازہ کھول دینا. اب جیسے ہی آٹھویں امام کی آمد, نویں امام کی آمد ہوتی ہے تو آٹھویں امام نویں امام کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اصل تحروی کہتے ہیں آقا مولا آپ اس وقت امام ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میں آنے والے امام کے تعظیم میں کھڑا ہو رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی امامت کے سلسلے میں کوئی شبہ نہ پایا جائے. اب بہرحال امامت کے امور سونپتے ہیں آٹھویں امام نویں امام کے ہاتھوں, اور آخر میں فرماتے ہیں غسلنی وکفنی, مجھے رات کی تاریکی میں غسل دو, رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھنا چاہیے اور رات کی تاریکی میں مجھے دفنایا جائے. ہماری جانیں قربان جائیں. یہ پہلا جنازہ نہیں تھا جو یہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے. اس سے پہلے ام المصائب ام الائمہ کا جنازہ بھی, حضرت زہرا کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا ہے, غربت میں اٹھا ہے, اوج غربت میں رات کی تاریکی میں اٹھا ہے. اس کے علاوہ مولا کائنات کا جنازہ بھی اسی طرح ہے, اور دوسروں کا جنازہ مخصوصا امام حسین کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے. اب ظاہر سی بات ہے امام کا کی نماز جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے. امام نحم کے لیے آٹھویں امام حکم دے رہے ہیں کہ جیسے جنازہ تیار ہو جائے تم گرچہ سن میں دوسروں سے کم سن ہو لیکن مشیت الہی یہ ہے کہ تمہارے بغیر میرا جنازہ نہیں اٹھ سکتا. نویں امام نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور رات کی غربت میں امام کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور دفنایا جا رہا ہے. جیسے اٹھتا ہے حسین 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 کے نعرے بلند ہوتے ہیں, یہاں تک کہ مامون صبر نہیں کر سکتا. مامون کہتا ہے کہ یہ حسین کا جنازہ ہے یا رضا کا جنازہ. کہا جاتا ہے حسین کا جنازہ نہیں ہے لیکن رضا کا حکم ہے کہ حسین کے نام سے یہ جنازہ اٹھایا جائے. شاید یہ بھی حکمت پائی جائے کہ امام رضا علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے جنازے کو اس شدت و حدت کے ساتھ, اس تمام شور و غل کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن حسین کا جنازہ رات کی تاریکی میں اس غربت میں 13 محرم کی شب کو جیسے اٹھایا جا رہا تھا. اللہ پر وہ تصور ہی کہاں ہے جو امام کا جنازہ اٹھنا تھا. ہماری جانیں قربان جائیں. امام سجاد پر آپ اس غربت میں جیسے زندان سے کربلا جاتے ہیں, کربلا جیسے ہی پہنچتے ہیں انہوں نے کیا کیا نہ دیکھا تھا, جنازوں کو ایک سے بڑھ کر ایک جنازے کو جیسے اٹھاتے ہیں, اب آخر میں دو جنازے رہ جاتے ہیں گنج شہدا میں تمام جنازے, اور ایک جنازہ امام حسین کا ہے, ایک جنازہ ابو الفضل عباس کا ہے. امام چاروں میں وہاں زین العابدین صاحب چاہتے ہیں کہ ابو الفضل عباس کے جنازے کو اٹھائیں, لیکن جنازہ اٹھ نہیں رہا ہے. اللہ اکبر. امام سمجھ جاتے ہیں مشیت الہی یہی ہے کہ ابو الفضل عباس کے جنازے کو یہیں پر دفنایا جائے, قبر کو وہاں پر کھودتے ہیں اور کنارے نہر القمام امام اس ابو الفضل عباس کے جنازے کو امام سجاد دفناتے ہیں. اب جیسے ہی دفنا کر آتے ہیں کیا دیکھا, کچھ بیویاں ہیں, کچھ عورتیں ہیں, ارد و گرد جمع ہیں امام حسین علیہ السلام کے جنازے کے. جیسے امام کو دیکھتی ہیں وہ جانا چاہتی ہیں, امام فرماتے ہیں اے بیویوں میرا سلام ہو تم پر, جس جنازے کے اطراف تم کھڑی تھی وہ میرے بابا کا جنازہ ہے. اب جیسے عورتیں جمع ہو جاتی ہیں امام سجاد پوچھتے ہیں کہ کس کا جنازہ ہے, عورتیں کہتی ہیں کہ یہ آقا حسین کا جنازہ ہے. اب جیسے امام فرماتے ہیں آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ حسین کا جنازہ ہے, وہ عرض کرتی ہیں آقا مولا جیسے ہی یہ لٹاوا کاروان عصر عاشور یہاں سے نکلا تھا ایک خاتون مدینہ سے آئی تھی اور مدینہ سے آ کر اپنے بالوں کو خاک سے مل رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی بیٹا حسین تیری ماں مدینہ سے آئی ہے. ہم سمجھ گئے کہ یہ حسین کا جنازہ ہے. امام سجاد امام حسین علیہ السلام کے جنازے کو اوج غربت پر جمع کرتے ہیں جنازوں کے جنازے کے ٹکڑے کو. اب جیسے اٹھاتے ہیں امام سجاد فرماتے ہیں جیسے میں قبر میں اتارنے جا رہا تھا کوئی قبر میں نہ تھا جو اس جنازے کو لے, اگر میں اوپر سے دوں تو نیچے کوئی نہیں ہے, اگر میں قبر میں چلا جاؤں تو اوپر سے دینے والا کوئی نہیں تھا. ایک دفعہ مدینے کا رخ کیا, السلام علیکم یا جدہ, اپنی دادی کو یاد کیا, کیا دیکھا دو ہاتھ نمودار ہوئے الیہ الیہ یا بنیا السلام علیک یا ابا عبداللہ ماتم حسین.
یا حسین 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 یا